بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا ناقص عمل کو کرتے رہنا عمل چھوڑنے سے بہتر ہے کہ نماز میں خیال آتے ہیں، دعا توجہ سے نہیں ہوتی، ذکر میں یکسوئی نصیب نہیں ہے. ایک صورت تو یہ کہ اسے چھوڑ لو، اور یہ کہ یہ ناقص عمل چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آدمی کرتا رہے. خطاط، خط سیکھنے والا اس خیال سے کہ غلط لکھتا ہوں تو کبھی خطاط نہیں بنے گا اگر چھوڑ دے گا، لکھتا رہے گا ایک دن اچھا لکھنا شروع کر دے گا. اس خیال سے کہ میری نماز دھیان والی نہیں اور مجھے ذکر میں یکسوئی نصیب نہیں اور دعا میں توجہ نہیں ہے، چھوڑ دو یار، کیا فائدہ. اور ایک یہ کہ اسی ناقص عمل کو کرتے رہو انشاءاللہ کامل بھی ہو جائے، چھوڑو نہیں. ناقص عمل کرتے رہنا یہ عمل چھوڑنے سے بہت بہتر ہے. ایک صاحب نے لکھا، نہ نماز میں جی لگتا ہے، نہ ذکر میں، نہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، دنیا کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا کہ فرصت نہ ہو. فرمایا کام تو جس طرح آن پڑے کرنا ضروری ہے، خواہ ناقص ہی ہو. اور اچھا عمل کرنے کا راستہ بھی یہی ہے. اگر بدنویس آدمی مشق کرنا چھوڑ دے لکھنے کی تو وہ کبھی اچھا نہیں لکھ سکتا، لکھتا رہے ایک دن اچھا بھی لکھنا شروع کر دے. فرمایا اصلاح کے راستے میں مصلح کے ساتھ مناسبت ہونا بڑی چیز ہے، بدون مناسبت کے طالب کو نفع نہیں ہو سکتا. آدمی جس کے پاس اصلاح کے لیے جاتا ہے، جس کی مجلس میں جاتا ہے، بہر دین کے بعد سننے کے لیے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح ہو جائے. تو اگر مناسبت ہوگی تو فائدہ ہوگا. اور مناسبت کی نشانی کیا ہے؟ زیادہ سوال نہ اٹھے، زیادہ اعتراض نہ اٹھے، زیادہ سوال نہ اٹھے، زیادہ اعتراض نہ اٹھے، مناسبت ہے اس کو. اور ضروری نہیں کہ آدمی ہر ایک کو آدمی ہر جگہ سے مناسبت ہوتی، لیکن آدمی کو فائدہ وہیں ہوتا ہے جہاں اس کو مناسبت مل جائے، اس سے فائدہ مند. فرمایا مصلح کے ساتھ مناسبت ہونا بڑی چیز ہے، بدون مناسبت کے طالب کو نفع نہیں ہوتا. فرمایا کسی کے پاس میرے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ انسان کو اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر نہ ہو. میرے آنے جانے سے تو کچھ نہیں ہوتا، ہاں فکر ہوگی کہ میری اصلاح ہو جائے اور میرے اندر کچھ بہتری آئے، انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی. پوری نہ ہوئی تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گی. ساری کمزوریاں نہ نکلی تو کم از کم کمزوریوں کا احساس تو ہو ہی جائے گا. فرما اس راستے میں، اصلاح کے اس راستے میں مصلح کے ساتھ مناسبت ہونا بڑی بڑی چیز ہے، بدون مناسبت کے طالب کو نفع نہیں ہو سکتا. کسی کے پاس میرے رہنے سے کیا ہوتا ہے، میرا اس سے بڑا تعلق، میری اس سے بڑی دوستی، میں اس کو بہت آتا جاتا رہتا ہوں. اچھی بات ہے آنا جانا، لیکن اصلاح کے لیے تو فکر بھی ہونی چاہیے نا. بدون فکر کے، اپنی اصلاح کے اور تربیت کی فکر کے اصلاح نہیں ہوتی، فکر بھی ہو. آدمی اپنا جائزہ لے، کیا میں بہتر کر سکتا ہوں، کیا اور اچھا کر سکتا ہوں، تو انشاءاللہ پھر فائدہ ہو. فرمایا آدمی گناہ کرے اور اپنے کو گناہگار سمجھے، یہ اچھا ہے، اس سے کہ گناہ کو عبادت کا رنگ دے دے، اس کے لیے جواز ڈھونڈے، اس کے لیے گنجائش نکالے، اس میں تاویلیں کرتا رہے. آدمی گناہ نے گناہ کیا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، یہ اس سے اچھا ہے کہ گناہ کو عبادت ظاہر کرے. یہ بہت برا ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، کیونکہ اس سے توبہ کی توفیق چلی جاتی. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اس سے توبہ کی توفیق چلی جاتی، اور اپنے مخلص کو اور اپنے ناصح کو اپنا بدخواہ سمجھتا ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو بیماری نہیں سمجھتا، اور کوئی اس کی بیماری تشخیص کرے تو کیا کہے گا، نہیں اس کا دماغ ٹھیک نہیں، میں تو بیماری نہیں ہوں. لیکن جب آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، بیمار سمجھے، اور پھر کوئی اس کی بیماری کے تشخیص خرچ کرے تو اس کو اپنا خیر خواہ سمجھے. تو جب آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، مثلا بد نظری گناہ نہیں، ایک مرد ایک عورت آزادانہ مخلوط آزادانہ گفتگو کرتے، خلوت تنہائی اختیار کرتے، اسے گناہ نہیں سمجھتا. اب جب گناہ نہیں سمجھے گا تو بتائیے نا کیا ہوگا اس کی غیبت، ہم گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ تو گناہ ہے ہی نہیں. یہ تو بڑی ہوشیاری کا کام ہے، بڑا ہوشیار ہے، کیسے گھما دیا اس کو، کیسے گھما دیا. تو یہ گناہ گناہ نہیں رہا بلکہ اچھائی ہو گئی، برائی برائی نہ رہی. ظاہر ہے جب برائی برائی نہیں توبہ کہاں کرے گا، توبہ تو نہیں کرے گا. تو یہ بڑی مصیبت آ گئی کہ بہت سارے گناہ ایسے ہو گئے جو اب ہمارے معاشرے میں گناہ ہی نہ رہے، تو وہی نہیں ہوتی. اب وہ حاجی بھی کر رہا ہے، روزے دار بھی کر رہا ہے، تسبیح پڑھنے والا بھی کر رہا ہے، آج عمرے کرنے والا بھی کر رہا ہے، داڑھی ٹوپی والا بھی کر رہا ہے، یوں جی سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. شادی کی تقریب ہوگی، بڑے بزرگ ویسے بڑے نیک سال ہے سب کچھ، گیٹ پہ کھڑا ہوں گے، خاتون بھی ساتھ کھڑی ہوگی، مرد بھی ساتھ کھڑا ہوگا، جی آنے والوں کا استقبال کر رہا ہوں، کوئی برائی نہیں ہے. تو بے شمار گناہ ایسے ہیں جو زندگی کا حصہ بن گئے، اور اس کی نحوست ہے، اس کی نحوست یہ کہ دینداری کی روح ہی ختم ہو گئی. اس لیے کہ دیندار آدمی گناہ برداشت نہیں کرتا اپنی زندگی میں. وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، فرمایا یہ دیندار آدمی گناہوں سے گھن کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. دیندار آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ دیندار آدمی اپنی زندگی میں گناہ برداشت نہیں کرتا. لیکن یہ تو بڑی بے دینی ہے کہ آدمی گناہ بھی کرے اور اس کو گناہ بھی نہ سمجھے. آج اس مصیبت میں مبتلا، یعنی کتنے حرام کھانے کی شکلیں ایسی ہیں کہ جب ہمارے معاشرے میں رواج پا گئی لیکن ہم اسے گناہ نہیں سمجھ. یہ سب کر رہے ہیں نا، رشوت بھی سب لے رہے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے خیانت بھی کر رہے ہیں، سب جو کر رہے ہیں. وہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ حرام کھا رہا ہے، میاں ناجائز کھا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لا یبال المرء اخذ من الحلال ام من الحرام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک وقت ایسا آیا کہ آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی، حلال ہے حرام آنا چاہیے بس. تو آج ہمارے معاشرے میں حرام کی اتنی شکلیں ہیں جنہیں لوگ حرام ہی نہیں سمجھتے، کوئی بات ہی نہیں ہے بھائی. لائف آنسر میں اللہ تعالیٰ لائف آنسر. تو بے شمار گناہ ایسے ہیں جو گناہ نہیں رہے اور لوگوں نے زندگی کا حصہ بنا لیا کہ سب کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا؟ فرما آدمی گناہ کرے اور اپنے کو گناہگار سمجھے یہ اچھا ہے, اس سے کہ گناہ کو رنگ عبادت ظاہر کرے یہ بہت ہی برا ہے. گناہ کو گناہ نہ سمجھ, گناہ کرنا بھی برا ہے لیکن گناہ پہ اصرار کرنا اس سے زیادہ برا ہے اور گناہ پہ فخر کرنا اس سے زیادہ برا ہے. گناہ کرنا بھی برا ہے لیکن گناہ پہ اصرار کرنا اس سے زیادہ برا ہے اور گناہ کو اچھائی سمجھنا یا اس پہ فخر کرنا یہ اس سے زیادہ برا ہے. اس سے تو بس اوقات ایمان ہی چلا جاتا ہے. جب آدمی نیکی کے ماحول میں رہتا ہے نا تب تو اسے گناہ گناہ لگتے ہیں, لیکن جب آدمی رہتا ہی گناہوں کے ماحول میں تو پھر اسے گناہ گناہ کہاں رہتے ہیں. جیسے ایک آدمی بھینس کے باڑے میں رہتا ہو تو بتائیے بھینس کے گوبر سے اسے بدبو آ رہی ہے؟ اور کوئی آدمی عطر کے ماحول سے گیا ہو تو بتاؤ بھینس کے باڑے میں اسے بدبو آئے گی نہیں آئے گی؟ بدبودار جگہ پہ ایک آدمی رہا, جیسے وہاں سے نکالا بے ہوش ہو گیا. اب سمجھ بھی نہیں رہا بے ہوش کیسا آ گیا, گوبر قریب کی تھوڑی سی بوری ہوش میں آ گیا. وہ اتنا عادی ہو گیا اس گناہ کا, بدبو کا اتنا عادی ہو گیا. تو جب آدمی گناہوں کے ماحول میں رہتا ہے نا پھر گناہوں کی برائی نکل جاتی ہے. اور اللہ رب العزت نیکی کا ماحول دے دے پھر گناہ اس کی طبیعت میں بوجھ بنتے. ٹھیک ہے, تو بدبودار ماحول میں رہنے والے کو بدبو نہیں رہتی, ایسی گناہوں کی ظلمت میں رہنے والے کو گناہ کی ظلمت کا احساس نہیں ہوتا, وہ عادی ہو جاتا ہے, اس کی پوری مناسبت ہو جاتی ہے. ورنہ تو نیک آدمی کا تو گناہوں کے ماحول میں دم گھٹتا ہے. اللہ ہمیں ایسا نیک بنا دے, اس کا تو برائی کے ماحول میں دم گھٹتا ہے. تو آج برائی ہے, گناہ ہے ہر طرف, ہر جگہ اللہ حفاظت فرمائے گناہوں کی ظلمت ہے, جس سے گناہوں کی برائی شناخت اس کی بو وہ ختم ہو گئی. فرمایا نیک کام کرتے رہو جیسے بھی ہو. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اول انتظام سے نہیں ہوتا, جی نہیں لگتا, تو اس کی پرواہ مت کرو, جیسے ہو جیسی توفیق ہو کرتے رہو. یہ خیال نہ کرو کل تو کیا نہیں آج کرنے سے کیا فائدہ ہوگا, جیسے بھی بنے کیا جاؤ. آدمی تلاوت شروع کرتا ہے پھر رہ جاتی ہے, تسبیحات شروع کرتا ہے پھر رہ جاتی ہے, کچھ نوافل اپنے لیے مقرر کرتا ہے پھر رہ جاتی ہے. اب جب رہ گئی یار کل تو کیا نہیں اب کیا فائدہ, چھوڑو ارے میاں کوئی بات نہیں, ناگا ہوگا نا پھر شروع کر دو, دو ناگا ہوگا نا پھر شروع کر دو, پانچ کے دن کے بعد ناگا ہوگا نا پھر شروع کر دو. جیسے بھی بن پاتا ہے کرتے رہو, ٹھیک ہو جائے گا. کرتے رہو, چھوڑو نہیں. اگر کوئی نوکر ہماری نافرمانی کرے تو ہمارے بس چلے تو بدون خون اب پیے نہ رہے. اگر کوئی نوکر ہماری نافرمانی کرے تو ہمارا بس چلے تو بدون خون پیے نہ رہے, خون پی لیں اس کا. اور اسی پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ اس کے خاندان بھر سے انتقام بھی لیں. اس کو گالی او کہاں تک گالی پہنچتی تھی, تیرا باپ ایسا تھا, فلاں ایسا تھا. پھر بھی دل ٹھنڈا نہ ہو. کیا خدا تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو برباد نہیں کر سکتے؟ ان کو کون سی چیز مانے ہیں مگر باوجود قدرت اور عظمت کے اس کی شان ہے تو پھر بھی معاف کر دیتا ہے, پھر بھی حلم سے کام لیتا ہے. پر ایک مرتبہ نہیں نظر آئے, دن میں کتنی مرتبہ ایسا کرتا ہے, اور ہفتے میں کتنی بار, اور سال میں کتنی بار, وہ بتاؤ زندگی میں ہمارے ساتھ کیا حال ہے. حلم اللہ جا. نافرمانی پہ سزا دینی کیسی فضیت کی بھی تو نہیں کرتے, بلکہ وہی دنیا کی عزت, وہی سواریاں, وہی آرام, وہی عیش, وہی نعمتیں, وہی عطا. نافرمان بھی اور دے رہا ہے, نافرمانیاں بھی اور. آپ کے گھر میں کوئی آپ کا نوکر نہ مانے کیا کریں گے آپ؟ وہ آرام سے رہ سکتا ہے گھر میں؟ ہم اللہ کتنے بڑے بڑے حکم توڑتے ہیں, فجر چھوڑ دیتے, وہ نہ دیں دوپہر کو روٹی نہ ملے, ناشتہ نہ ملے. لیکن اس کا حلم ہے, نافرمان کو بھی دیتا ہے اور اس کو بھی عطا کرتا ہے اور درگزر کر دیتا ہے. وہ نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ اتنا اس کا حلم ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. اللہ کا اتنا حلم ہوتا ہے. جس طرح والدین بچے کے دانا وغیرہ کہیں نکل آئے تو آپریشن کراتے ہیں. اب آپریشن میں درد تو ہوتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ دلوں کا آپریشن کرتے ہیں. جب دلوں پہ غفلت بڑھ جاتی ہے اور گناہوں کی عظمت سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں, اور کثرت سے گناہوں پہ دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں, تو اللہ رب العزت مصیبت اور بلا اور آزمائش کے نشتروں سے دلوں کے خراب مادے کو نکالتے ہیں. جیسے شفیق باپ اپنے بیٹے کے دانے کا آپریشن کرتے ہیں, ایسی جب دلوں میں غفلت بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جذبات خیالات بڑھ جاتے ہیں, تو اللہ رب العزت آپریشن کرتے ہیں. اس پر کوئی مصیبت آ جاتی, کوئی آزمائش آ جاتی, کوئی بیماری آ جاتی, اور یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جاتا, اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جاتا, اللہ سے مانگنے لگتا ہے. تو گویا کہ اس آپریشن کے ذریعے اللہ نے اس کے اندر کے غفلت کا گندا مادہ نکال دیا, اور یہ مصیبت, یہ بیماری, یہ آزمائش اس کے حق میں کیا بن گئی؟ رحمت بن گئی. جیسے آپریشن رحمت بن جاتا, اس کے بعد صحت مل جاتی. یہ رحمت بن جاتی. کتنے لوگوں کی زندگیاں مصیبت کے بعد بدل جاتی ہے, ٹھوکر لگتی زندگی بدل جاتی. اگر وہ آپریشن ابا نہ کراتے کہ بیٹے کو درد ہوگا اور پھیلتے پھیلتے پورے جسم میں پھیل جاتا اور زندگی خطرے میں پڑ جاتی, تو بتائیے کتنا بڑا نقصان. اسی طرح اللہ کریم ان گناہوں کے گندے مادے کا آپریشن نہ کرتے اور پھیلتے پھیلتے ایمانی زندگی کی روح ختم ہو جاتی, تو بتائیے کتنا بڑا خطرہ تھا. اچھا وہ نا مصیبت آ گئی, اچھا وہ بیماری آ گئی. ورنہ تو ایمانی زندگی کی روح ختم ہو جاتی, تو اللہ کی شفقت ہوئی نا, اللہ کی مہربانی ہوئی. ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا, میرا اللہ سے بڑا تعلق تھا, میں اللہ سے جو چیز مانگتا تھا مجھے مل جاتی, مجھے اللہ پہ بڑا یقین ہو, جو چیز مانگتا مجھے مل جاتی. پھر کیا ہوا, ایک چیز میں چاہتا رہا تین سال چار سال نہیں ملی مجھے، میرا اللہ سے تعلق کم ہو گیا. میں نے کہا نہ تیرا پہلا اللہ سے تعلق تو نہ ہوئے، تیرا تعلق تو اپنی چاہت سے تھا، جو چاہت پوری کر دے اسے تیرا تعلق ہے. تیرا تعلق اللہ سے نہیں تھا، تیرا تعلق تو اپنی خواہش اور اپنی چاہت سے تھا. اللہ تعالی سے تعلق تو یہ ہوتا ہے میاں کہ اللہ دے تب بھی سمجھے اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے اور محبت بڑھے، اور اللہ نہ دے اور اللہ لے لے تب بھی محبت بڑھے کہ اللہ رب العزت نے کسی بیماری کا آپریشن کیا ہوگا، بڑا مہربان ہے. آپ بھی تو ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا. لیکن پیٹ کاٹ دیا اس نے، لیکن آپ اس کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں. تو اللہ سے تعلق تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے تب بھی اس سے محبت کا تعلق بڑھے، اور اللہ تعالیٰ لے تب بھی اس کی حکمت پر، اس کی مصلحت پر، اس کی شفقت پہ نظر ہو کہ اس میں ہی میرے کوئی فائدہ ہوگا. یہ ہے اللہ سے تعلق، یہ اللہ سے تعلق. یہ وظیفے پڑھ رہی ہوتی ہے، میرا اللہ سے بڑا تعلق ہے، وہ وظیفے پہ وظیفے، وظیفے پہ وظیفے، وظیفے. ذرا سی تکلیفیں آ گئی شکوے کرنا شروع کر دیتی ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کرنا تھا. ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، یہ پریشانیاں ہمارے گھروں میں کیوں آتی ہیں؟ اس بیچاری کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو وظیفے پڑھ رہی ہے اس لیے تاکہ دنیا اچھی ہو جائے. یہ تو وظیفے پڑھ رہی تاکہ دنیا اچھی ہو جائے، اللہ سے تھوڑی تعلق ہے. اس کا تعلق تو دنیا سے ہے، اس لیے وظیفے پڑھ رہی ہے. اللہ تعالی سے تعلق تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی حکمت، اس کی مصلحت، اس کی محبت پہ نظر ہو. باپ بھی تو اپنے بیٹے کا دانے کا آپریشن کرواتا ہے اور پتہ نہیں کہ تکلیف بھی ہوگی، جانتے صحت مل جائے گی، آرام آ جائے گا. ایسی اللہ کریم بھی بسا اوقات خواہش پوری نہیں کرتے، اس کی چاہت پوری نہیں کرتے. وہ تو حکیم ہے، وہ تو علیم ہے، وہ تو رحیم ہے، یقیناً اس میں کوئی خیر خواہی ہے اس کے لیے، تبھی تو نہیں پوری کر رہے. یہ ہے اللہ سے تعلق. پھر فرمایا رزق کا مدار عقل پر نہیں، کہ بہت بڑا عقل مند ہوگا تو بہت رزق اس کے پاس ہوگا. صحابہ تو عقلاء زمانہ تھے، زمانے میں سب سے بڑے عقلاء تھے. تو رزق کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے. فرمایا خدا اگر کسی کو بے فکری کے سکھانے کو دے دے تو یہ نعمت ہے، لیکن اس میں ایک نقصان بھی ہے کہ کبر، ناز، عجب، غرور، غفلت، غریبوں کی تحقیر، کمزوروں پر ظلم اس سے پیدا ہوتے ہیں بغیر محنت کے آگے نا. اس کا علاج اور تدارک یہ ہے کہ تدبر اور تفکر سے کام لے اور سوچے کہ اللہ نے مجھ کو اپنا فضل فرمایا، ورنہ میں بالکل نااہل تھا، مجھ میں کوئی کمال بھی نہیں تھا، بلکہ اپنے گناہوں پہ نظر کر کے سوچے کہ میں تو سزا کا مستحق تھا. اگر بالفرض مجھ میں کوئی کمال بھی تھا تو یہ مجھ سے بہت زیادہ کمال رکھنے والے پریشان حال پھرتے ہیں. بس یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اب ناز کس بات پر؟ رزق کا مدار عقل پر نہیں، لیاقت سے رزق کا ملنا یہ قارون کا عقیدہ ہے. لیاقت سے اور عقل سے رزق کا ملنا یہ کسے کا عقیدہ ہے؟ قارون. قارون کہتا ہے میرا کمال ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں، میں نے بڑی پلاننگ کی ہے. اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. میں نے تو تدبیر کی ہے، لیکن اس تدبیر کو بانتیجہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. میں نے کوشش کی ہے لیکن اس کا پھل کس نے دیا؟ اللہ. اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی مہربانی ہوگی. جو ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو اچھا دیکھ کر، کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. کیا مطلب ہے؟ بس اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ساری تدبیر کرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. کیا مطلب؟ تدبیر تو کر لی، کوشش کر لی، سب اچھا ہو گیا، لیکن ہوگا کب؟ اللہ چاہے گا. نہیں، روشنی والے تو ان کلمات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. نئے روشنی والے تو اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہوتے نا بھائی، کیا مطلب ہے؟ سارے اسباب موجود ہیں، سارے وسائل موجود ہیں، اب کیا مطلب ہے؟ اب کہے گا ماشاء اللہ اور ان شاء اللہ. تو یہ مسلمان اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ ماشاء اللہ، بس یہ جو کچھ آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا، یہ بس اس کی مہربانی. انسان نے کوشش کر دکھائی لیکن پھر کہتا انشاءاللہ. بھائی میری کوشش بھی کیا کوشش ہے، اللہ تعالی چاہیں گے تو ہوگا. یہ عقیدے کا اظہار کر رہا. تو اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے لیے آسانی کی رزق کی شکلیں بنا دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے. اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں اس لیے بزرگوں میری سمجھداری سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کاروبار میں ہی تو چلا رہا ہوں، ماشاء اللہ سب کچھ چلا رہا ہے. اور جب تو نہیں تھا پھر کیا فضل ہو رہا ہے؟ ایک صاحب آئے، وہ دونوں بھائی تھے گھر پہ تھے، اور وہ بھائی اکثر اللہ کے نبی کی صحبت میں سیکھنے کے لیے چلے جایا کرتا تھا. دوسرے بڑے بھائی آئے، کہا یہ تو وقت ہی نہیں دیتا، ہر وقت انہیں کاموں میں لگا رہتا. آپ نے فرمایا لا اللہ کا ترزق ہو بھی، ہو سکتا تجھے جو مل رہا نا اسی کی برکت سے مل رہا. گھر میں کون ایسا ہوتا ہے مسکین اللہ کا بندہ کوئی دنیا میں آتا ہے، اللہ اس کی برکت سے سارے گھر والوں کو کھلا رہا ہوتا. کون کس کی برکت سے کھا رہا، کون کس کی برکت سے کھا رہا؟ لا اللہ کا ترزق ہو بھی، شاید تجھے بھی اسی کی وجہ سے مل رہا ہو. تجھے اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے، دین کی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما. ایک بات میں آپ قرض کروں جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے، بالکل صحیح بات. یہ جو ظاہری اعمال ہے نا، یہ ظاہری جو اعمال ہوتے ہیں اسلام کے، نماز پڑھ لی، داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، روزے کر لیے، وظیفے پڑھ لیے، تلاوت، یہ ظاہری اعمال ہے. یہ تو آدمی کو ماحول مل جائے تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جو یہ بات ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا، کہ اندر سوچ ایسی بن جائے، آدمی کی فکر ایسی بن جائے، آدمی کا سوچنا اور فکر کرنا یہ مسلمانوں کا سب بن جائے، یہ ایمان والا بن جائے، یہ بغیر صحبت کے یہ نصیب نہیں ہوتی، یہ بغیر صحبت کے نصیب نہیں ہوتی. جب تک کہ عقیدت کے ساتھ صحبت کسی کو نہ ملی ہو، وہ سوچ اور فکر کا مسلمان نہیں بنتا. بیس سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، چالیس سال سے نماز پڑھ رہا ہے، ساٹھ سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، صحبت نہیں ہے، کہیں آزمائش آ گئی، کہیں امتحان آ گیا، ایسی بات زبانوں سے نکالے گا کہ الامان والحفیظ. کیوں؟ سوچ کے مسلمان نہیں، وہ اللہ کو نہیں پہچانتا. سوچ اور فکر کا مسلمان نہیں. اور یہ سوچ اور فکر کی جو سلامتی آتی ہے بغیر صحبت کے نہیں آتی. بغیر صحبت کے ملے. تو اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا وخير أملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.